حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: وأما حق اللسان فإكرامه عن الخناء وتعويده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا. ہماری گفتگو انسانی حقوق کے سلسلے میں چل رہی تھی. عرض کیا تھا کہ قرآن کی روشنی میں انسان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ اس کا حق معلوم ہو سکے. قرآن کی روشنی میں انسان پہلے کچھ نہ تھا، لم یکن شیئا مذکورا، پھر ایک گندے پانی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کھنکتی ہوئی سوکھی مٹی سے اس کا آغاز ہوا، پھر اس کی نسل جو ہے گندے پانی سے آگے بڑھی، پھر اللہ نے اسے بہترین شکل و صورت عطا کر دی، اسے عقل سے نوازا، اسے برتری دی مختلف مخلوقات کے اوپر، بلکہ تمام مخلوقات سے افضل بننے کی اسے صلاحیت عطا کر دی، دوہری زندگی اسے عطا کی، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی، دو زندگی اس کے پاس ہے، بقیہ سب کے پاس ایک ہی زندگی ہے. دوسری زندگی جو آخرت کی زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے. اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ نے کچھ وسائل، کچھ ذرائع، کچھ نعمتیں عطا کی ہیں. جو کچھ انسان کے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا، اور اس نے یہ چیزیں بلا مقصد نہیں دی ہیں. ان ساری نعمتوں کا مقصد ہے اپنی عقبا، اپنی آخرت کو سنوارنا، البتہ دنیا کو بھی سنوارنا ہدف ہے، لیکن اصل مقصد، اصل ہدف آخرت کو سنوارنا ہے. لہذا جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں انہیں وہیں صرف کیا جانا چاہیے جہاں جن کے لیے اللہ نے وہ نعمتیں عطا کی ہیں. اس سے انحراف گناہ ہے، انسان کی بدبختی اور تباہی کا سبب ہے. دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو سکتی ہے. ان نعمتوں میں سے اللہ کی ایک اہم نعمت زبان ہے. زبان کو اللہ نے کس لیے دیا ہے ہمیں؟ عاقبت اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. زبان بہت اہم ہے، اس سے آخرت سنور بھی سکتی ہے، اس سے آخرت تباہ بھی ہو سکتی ہے. کچھ مقامات وہ ہیں جہاں زبان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، زبان کو اس استعمال سے محفوظ رکھنا چاہیے. چنانچہ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام زبان کے اسی حق کو بیان فرما رہے ہیں. کن کن مقامات پر زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے، ان میں سے کچھ جگہیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. ان میں سے بد کلامی ہے، گالم گلوج ہے، فحاشی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، تہمت ہے. ایک چیز اور جس سے زبان کو بچانا ضروری ہے، زبان کا استعمال وہاں کرنا جائز نہیں ہے، وہ ہے چاپلوسی. اسلام چاپلوسی کی اجازت نہیں دیتا. چاپلوسی کیا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الثناء باکثر من الاستحقاق ملق، حق سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا. کسی نے اچھا کام کیا ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کرنا چاہیے، لیکن جتنا اچھا کام ہے اتنی ہی تعریف کرنی چاہیے. حد سے زیادہ تجاوز کرنا، حد سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا، اسے چاپلوسی کہا جاتا ہے. وَتَقْصِيرُ عَنِ الْاِسْتِحْقَاقِ عِيٌ، اور ضرورت سے، حق سے کم تعریف کرنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان ناتواں ہے، عاجز ہے، بیان نہیں کر سکتا ہے اس کے حق کو. او حسد، دو حال سے خالی نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو حق یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، البتہ اتنے ہی جتنا اس کا استحقاق ہے. استحقاق سے زیادہ اگر تعریف کر دیا تو یہ چاپلوسی ہے، اور استحقاق سے کم اگر تعریف کر رہے ہیں تو اس کی دو صورتحال ہے، یا آپ کو بولنا نہیں آتا ہے، ناتواں ہے، عاجزی کی دلیل ہے، یا یہ کہ حسد پایا جاتا ہے دل میں، اس کی اچھائی آپ سے دیکھی نہیں گئی، سینے پر سانپ لوٹ گیا ہے، اس لیے کھلے دل سے آپ اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں. تو بہرحال ضرورت سے زیادہ تعریف کرنا بھی بری بات ہے، اسے چاپلوسی کہا جاتا ہے، اور ضرورت سے کم تعریف کرنا بھی بری بات ہے، یہ یا عاجزی کی دلیل ہے یا حسد کی دلیل ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جناب لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے تو نصیحت کرتے کرتے قال لقمان لابنِ، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے کرتے لقمان نے کہا وللحاسد ثلاث علامات، حسد کرنے والے کی تین پہچان ہے. انسان خود کو بھی اگر پہچاننا چاہتا تو خود ہی کو پہچاننا چاہیے کہ ہمارے اندر حسد ہے یا نہیں ہے. تین علامتیں ہیں حسد کرنے والے کی، یغتاب و یتغابا، جس سے حسد کر رہا ہے جب اس کے پیٹھ پیچھے کہیں بیٹھا ہوا، اس کی غیبت میں ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرے گا، یہ حسد کی علامت ہے. غیبت ہمیشہ حاسد ہی غیبت کر سکتا ہے، دوسرا کوئی غیبت نہیں کرتا. وہ یتملق و اذا شہد، اور جب سامنے موجود ہوتا ہے تو اس کی یہ جو ہے چاپلوسی کرتا ہے. وہ یشمت و بالمصیبہ، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو خوش ہوتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے. بہرحال یہ زبان کی بہت ہی اہمیت ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الانسان مخبوع تحت لسانہ، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب تک بولتا نہیں ہے تب تک نہ اس کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کے اندر جو نقائص اور عیوب پائے جاتے ہیں ان پر سے پردہ اٹھتا ہے. جب انسان بولتا ہے اس کی گفتگو سے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے، زیادہ انسان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے ناپ تول کر کے جو ہے بولنا چاہیے. بے موقع بولنے سے انسان کی چھپی ہوئی حقیقت عیاں ہو جاتی ہے. قصہ مشہور ہے، نہیں معلوم کتنی اس میں صداقت ہے، پر ہمیشہ سے رہا آج بھی ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ان کے کپڑے سے ناپا تولا جاتا ہے. معمولی سادہ کپڑا کوئی پہن کر کے آ گیا ہے تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر زرق برق کپڑا یا ڈاکٹر کا لباس پہن کے آ گیا، فوجی کا کپڑا پہن کے آ گیا، امامہ ابا قبا پہن کے کوئی آ گیا، تو لباس سے انسان کو زیادہ تر آنکھا جاتا ہے. اس کی شخصیت، لمبا چوڑا آدمی ہے یا چھوٹا سا پتلا دبلا پتلا سا چھوٹے قد کا ہے، تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. کہا جاتا ہے شیخ بہائی کے بارے میں، نہیں معلوم مجھے، میں نے کسی یہ جو ہے مستند کتاب میں یہ واقعہ نہیں پڑھا ہے، مگر سنا ہے کافی اس کو، البتہ دلچسپ ہے اور تقریباً سماج کی حالت کی عکاسی بھی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ سماج کس حال میں ہے. کہتے ہیں کہ شیخ بہائی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے دانشور تھے، ایک ہی وقت میں مختلف علوم کے وہ ماہر تھے، فقیہ بھی تھے، فلسفی بھی تھے، متکلم بھی تھے، محدث بھی تھے، انجینئر بھی تھے، ریاضی داں بھی تھے. بہت سارے ان کی تعمیرات ایران کے اندر آج بھی یاد کی جاتی ہیں، ان کی بنائی ہوئی تعمیرات ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو ہے لبنان کے رہنے والے تھے، لبنان کے رہنے والے تھے شیخ بہائی. وہ زمانہ تھا شاہ عباس صفوی کا ایران کے اندر. شاہ عباس صفوی بہت ہی با اقتدار بادشاہ گزرا ہے ایران کا، شیعہ تھے یہ لوگ، یعنی چونکہ صفویوں ہی کے زمانے میں شیعت کو ایران میں کھلم کھلا رائج ہونے کا موقع ملا ہے، انہی کے زمانے سے. تو وہ علماء کی، شیعہ علماء کی کافی عزت بھی کرتے تھے، قدر بھی کرتے تھے. بہرحال شیخ بہائی دربار میں ایک دن جانا چاہتے تھے. محل جب پہنچے تو دربان نے ان کو روک لیا، کہاں جا رہے ہو؟ خرے بھائی میں شیخ بہائی ہوں. شیخ بہائی کا قد وغیرہ چھوٹا تھا، معمولی سا قد، معمولی سا لباس کپڑا پہنے ہوئے. میں شیخ بہائی ہوں، کبو دیکھا ہے اپنا، جا کے آئینے منہ دیکھو، تم اور شیخ بہائی، नहीं हो सकता, चले जाओ भग जाओ, भगा दिया। अब ये बाजार में टहल रहे थे टहल रहे थे, अचानक इनकी नजर पड़ी एक ये जो है धुनिए के ऊपर, जो रुई धुन रहा था बैठा हुआ, काफी लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा वजी शक्ल। गए उसके पास, बैठ गए शेख भाई, थोड़ी देर बात करते करते पूछा, दिन में तुम कितना कमा लेते हो? मसलन उसने जो भी कहा जमाने के लिहाज से, जो भी कीमत बताई, कितना मैं कमा लेता हूँ? शेख भाई ने कहा, मैं तुम्हें इसका डबल पैसा दूंगा, तुम हमारे साथ रहो। डरना क्या होगा, कुछ करना नहीं होगा, तुम्हें करना यह है कि तुम्हें फकत चुप रहना है और कुछ नहीं करना। तुमसे अगर कोई सवाल करे तो मुझे खिताब करके कहना, कुल या गुलाम, ए गुलाम तुम जवाब दो, तुम कहो बस, और तुम्हें कुछ नहीं कहना है, कुछ एक लफ्ज नहीं बोलना है इसके अलावा, डबल पैसा देंगे। ठीक है, ले गए उस धुनियों को, उसका कपड़ा वपड़ा चेंज किया, मामा आबा कबा पहनाया उसको, दाढ़ी वगैरह पहले से थी ही, अब वो लग रहा था कि हाँ कोई बड़ा आयतुल्लाह, कोई बड़ा हालिम लग रहा था। अब उसको ले करके दोबारा वहीं पहुंचे महल पर, दरबार में जाने के लिए। दरबारों ने देखा तो फौरन ही सलाम किया, कौन शेख भाई? हाँ आइए आइए आइए, ये कौन है? ये मेरा ये जो है गुलाम है। ये पीछे पीछे उनके दरबार में चले गए। अब वहाँ पर एक से एक जैद उलमा बैठे हुए हैं उनके दरमियान में, भाई पता चलो कौन आया है, भाई शेख भाई आए हैं। बादशाह ने भी एहतराम किया, इज्जत ने बिठाला उठाला, अब आए हैं तो आजमाया तो जाएगा ना, परखा तो जाएगा, भाई इतना बड़ा आलिम है, सवाल तो हो गई। अब वहाँ भी बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, उन्होंने सवाल करना शुरू किया। किसी ने ये जो है सवाल किया, जिनसे कहा गया तुम जवाब मत देना, बस तुम कह देना कुल या गुलाम उलाम। ये बेचारा भूल गया कि कुल कहना है कि फुल कहना है, इसने कुल के बजाय फुल कह दिया, फुल या गुलाम। अब मन में ठट्ठा पड़ना कि फुल क्या होता है। फिर ये खड़े हो गए शेख भाई असली वाले, हाँ सही तो कहा मेरे उन्होंने। अब उन्होंने उस फुल को भी सही साबित किया, काफी जबरदस्त इल्म था उनके पास, उसको उन्होंने सही साबित किया कि सही कहा है इन्होंने। चलिए साहब अब तो हो गया, और रहने लगे महल में। एक दिन शाह अब्बास सुबह सवेरे बाग में टहल रहा था, साथ में ये जो है नकली शेख भाई भी और असली शेख भाई भी। नकली शेख भाई से एक दफा शाह अब्बास ने पूछ लिया कि हुजूर ये फरमाइए कि इस बाग में कौन सा ऐसा यादगार काम कर दिया जाए कि जो हमेशा के लिए यादगार बन जाए, कौन ऐसा काम कर दिया जाए। इससे पहले कि शेख भाई जवाब देते, ये नकली वाला शेख भाई बोल पड़ा, उसने कहा हुजूर यहाँ पर ये जो है धुनियों की जो है दुकान लगवा दीजिए, जब धुनिये रुई धुनेंगे तो रुई उड़ उड़ करके जब ये दरख्तों पर बैठेगी तो बड़ा खूबसूरत नजर लगेगा। बड़ा ताज्जुब हुआ बादशाह को, क्या अहमकाना जवाब। तब बहरहाल वो असली शेख भाई सामने आया और कहा हुजूर ये तो दुनिया है, असली शेख भाई तो मैं हूँ, इसने अपनी हकीकत जाहिर कर दी, बड़ा किस्सा सुनाया। बहरहाल तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंसान व मखबूउन तहता लिसान है, जब तक इंसान बोलता नहीं है, लिहाजा इंसान को अपनी जबान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यही जबान इंसान को जन्नत पहुंचा सकती है, यही जबान इंसान को जहन्नम तक ले जा सकती है। खतरात भी जबान के लिए बहुत हैं, अर्ज किया कि सात खतरे बयान किए कि जिससे जो इनसे जबान को महफूज रखना चाहिए। खूब इतने सारे खतरात से बचने का इलाज क्या है? इन खतरों से जबान को बचाने और ख़ुद को अजाब इलाही से बचाने और अपनी आखिरत को तबाह होने से बचाने का इलाज क्या है? क्या किया जाए कि ये जबान हमें जन्नत पहुंचाए, जहन्नम नहीं? रास्ता वही है, इलाज वही है जो चौथे इमाम ने हक जबान के उनवान से बयान फरमाया है। इमाम फरमाते हैं, अम्मा हक्कुल लिसान फइकरा महु अनिल खना। अगर हम चाहते हैं कि जबान जन्नत में हमें ले जाए, जहन्नम में ना पहुँचाए, आखिरत को हमारी संवार दे, आबाद कर दे, बर्बाद न करे, तो उसका रास्ता क्या है? रास्ता यह है कि हम जबान का हक अदा कर दें। जबान का हक क्या है? जबान का हक यह है कि हम इसे बुरी बातों से महफूज रखें। व तावीदहु अलल खैर, हम जबान को आदि बना दें अच्छी बात कहने का। एक होता है कभी कभी अच्छी बात कहने के बाद अच्छी बात कहने की आदत ही है, इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते। तावीद हो, उसे आदि बना दें, आदत दें उसको अच्छी बात कहने के। वह हमल हो अलल अदब, बचपन ही से, शुरू ही से इस बात की कोशिश करें, हम अपने बच्चों को इस बात से कोशिश करें कि वो जबान جب زبان کھولیں تو الفاظ زبان سے وہ نکلیں جو باادب الفاظ ہوں، مؤدب الفاظ ہوں، تہذیب والے الفاظ ہوں، بد تہذیبی کے الفاظ نہ ہوں. ایک ہی بات کو کئی طریقے سے کہا جا سکتا ہے نا. وہ الفاظ استعمال کریں، وہ جملے استعمال کریں جس سے ادب اور تہذیب کا اندازہ ہو سکے، پتہ چل سکے. وہ اجمام ہو اللہ لموضع الحاجہ، اپنی زبان کو اس بات کا عادی دے چپ رہنے کا، زبان وہیں پر کھلے جہاں اس کی ضرورت ہو. اجمام ہو، گونگا بنا دیں، چپ رکھیں، سکوت کی عادت ڈالیں، الا لموضع الحاجہ، مگر وہاں جہاں بولنا ضروری ہے وہاں چپ نہیں رہنا ہے. ضرورت کے مقام کے علاوہ نہ بولیں. آخر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو بولنے کا حیثہ ہوتا ہے، بولے بغیر ان کو چین نہیں ملتا ہے، وہ چاہے سچ بولیں چاہے جھوٹ بولیں، علم ہے ہی نہیں تو بولیں کیا بولیں. جب علم نہیں ہے بیان کرنے کے لیے تو سوائے جہالت کے اور کیا بولیں گے. سچی باتوں کا ان کے پاس ذخیرہ نہیں ہے تو مجبور کیا ہیں، جھوٹی باتیں بیان کرنے کے لیے. لہذا زبان کو عادت اس بات کی دے کہ زبان چپ رہنے کو بولنے پر ترجیح دے، مگر کہاں، الا لموضع الحاجہ والمنفع، وہاں بولیں جہاں پر فائدہ ہے، فائدہ چاہے دین کا فائدہ ہو چاہے دنیا کا فائدہ ہو، البتہ وہ دنیا کا فائدہ نہیں جو دین کو برباد کر کے ہو. نہیں، ایسا ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور دین کا بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، دونوں ہو رہا ہے. آپ نے کسی کی مظلوم کا دفاع کر دیا، اس کی حمایت کر دیا، سفارش کر دیا اس کی کہیں جا کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں اللہ کے یہاں آپ کو فائدہ ہے، اور جس کی سفارش آپ نے کیا ہے برحق سفارش، اس کے دل میں بھی آپ کی محبت پیدا ہوگی، وہ آپ کی عزت کرے گا، وہ آپ کا احترام کرے گا. تو دین کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی فائدہ ہے. تو زبان کو وہیں کھولیں جہاں زبان کھولنے کی ضرورت ہو اور دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو. اعفاؤہ من الفضول الشنیع القلیل تلفائدہ التي لا یمن ضررها، بیہودہ لاغو ابس باتوں سے زبان کو محفوظ رکھیں، چپ بیٹھے رہنے، ضرورت کیا ہے بولنے کی، حتمن ہاں میں ہاں ملانا ہے، چار آدمی آل فال بک رہے ہیں، محفل جو ہے بزم جو ہے وہ ایسی بزم نہیں ہے کہ جو جس میں انسان وہ باتیں کی جا رہی ہوں جو انسان کے دین یا انسان کے دین یا دنیا کے لیے فائدہ مند ہے. اچھا اٹھ کے جا بھی نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پر ٹرین میں بیٹھے ہوئے، ہمارے یہاں خوب ٹرینوں میں کافی گفتگو بات چیت ہوتی رہتی ہے ہر موضوع کے اوپر، کچھ بیٹھتے ہی نہیں ہے، وہ الٹی سیدھی باتیں بھی ہو رہی ہیں، کبھی کبھی اچھی باتیں بھی ہو جاتی ہیں. خوب اگر اچھی باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ آپ بھی بولیں، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، کافی لمبا سفر تھا ٹرین کا، کئی گھنٹے گزر گئے تھے، میں چپ چاپ ایسے بیٹھا ہوا تھا. آخر میں ایک ہندو ہی تھے، وہ مجھ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ آپ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا میں لباس اتار چکا تھا کیونکہ رات آ رہی تھی تو سونے ہونے کے لیے، تو اس نے دیکھا اپنی ہمارا ڈریس تو کچھ اندازہ لگا، تو مجھے کہ نہیں دیکھے کر آپ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہیں، آپ بڑے یہ جو ہے ودوان معلوم ہوتے ہیں، یعنی بہت بہت بڑے کوئی عالم معلوم ہوتے ہیں آپ، جو آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی چپ رہنے کو وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اب فضول باتوں میں ہم کیا اس میں حصہ لیں. تو امام فرماتے ہیں کہ اعفاؤہ من الفضول الشنیع، وہ بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھو. القلیلۃ الفائدہ، خوب ممکن ہے بولنے کا تھوڑا فائدہ ہو مگر فائدہ بڑا مختصر سا ہے، ظاہر سی بات ہے فائدہ تو اچھا لگے گا نا، بوریت دور ہو جاتی ہے، یہ بھی تو ایک فائدہ ہی ہے، لیکن یہ بوریت کا دور ہو جانا یہ کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے، مختصر سا فائدہ ہے. التی لا یومن و ذرا رہا، اور اس چھوڑے سے فائدے کے حاصل ہونے کی صورت میں نقصان کا بھی خطرہ ہے کہ اب جب آل فال بولنے لگیں گے تو نہیں معلوم ہے کہ کیا بات مجھ سے آپ کے نکل جائے. ما قلت عائدتها، نقصان کا خطرہ زیادہ ہے فائدے کا امکان کم ہے. یعنی زبان کو انسان وہاں کھولے جہاں کے اوپر فائدہ زیادہ ہو، نقصان بالکل نہ ہو، یا اگر نقصان ہے بھی تو نقصان کم ہے، ورنہ پھر انسان خاموشی اختیار کر لے. جہاں پر فائدہ ہی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، وہاں بھی چپ رہے، یا جہاں تھوڑا سا فائدہ ہے مگر نقصان زیادہ ہے، وہاں پر بھی انسان خاموش رہے۔ وَيُعَدُّ شَاحِدُ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ، یہ زبان جو ہے، کتنی عقل آپ کے پاس ہے اس زبان سے پتہ چل جاتی ہے، جو بھی میں نے دنیا کا واقعہ آپ کو سنایا۔ وَيُعَدُّ شَاحِدُ الْعَقْلِ وَالدَّلِيلِ عَلَيْهِ، کتنی عقل آپ کے پاس ہے، کیسی عقل آپ کے پاس ہے، اس کی گواہ آپ کی زبان بن جاتی ہے، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ وَتَدَيَّنُ الْعَاقِلِ بِعَقْلِهِ حُسْنُ سِیرَتِهِ فِی لِسَانِهِ، عقل مند کی عقل کا اندازہ اور عقل مند کی عقل اس کے لیے زینت اسی وقت بنتی ہے جب باتیں اس کی اچھی ہوں، زبان سے جو بات ادا کی جا رہی ہے وہ اچھی چیزیں بولی جائیں، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ ہو، تہمت نہ ہو۔ زبان اگر کھلی ہے تو مظلوموں کی حمایت کے لیے زبان کھلی ہے، زبان اگر کھلی ہے تو حق کو والا مقام یہ جو ہے دلانے کے لیے زبان کھلی ہے، زبان اگر کھلی ہے تو کسی مومن کے فائدے کے لیے زبان کھلی ہے، دفاع حق کے لیے زبان کھلی ہے۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، امام فرماتے ہیں کہ ہر قوت و توانائی کا سرچشمہ اللہ علی و عظیم ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ یہ جو تھا مسئلہ زبان کا حق کیا ہے، اب اس کے بعد امام کان کا حق بیان کرتے ہیں۔ کان دل کا دروازہ ہے، کان دل کا دروازہ ہے، کان کے ذریعے ساری باتیں دل تک پہنچتی ہیں۔ عقل جن باتوں کو درک کرتی ہے، عقل کے ادراک اور اس کی فہم کے دو راستے ہیں، ایک آنکھ ایک کان۔ عقل کو کے پاس انفارمیشن کہاں سے آتی ہے؟ دو ہی ذریعے تو ہیں نا، ایک عقل ہے، ایک آنکھ ہے اور ایک کان ہے۔ جو چیزیں وارد ہوتی ہیں، درآمدات اور یہ جو ہے برآمدات، ایکسپورٹ اور امپورٹ دو چیزیں ہیں نا، عقل امپورٹ جو کرتا ہے، عقل امپورٹ جو کرتی ہے، امپورٹ کے دو گیٹ ہیں، ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے۔ ایکسپورٹ کے بھی دو گیٹ ہیں، ایک زبان ہے اور ایک ہاتھ ہے، تقریر اور تحریر۔ بس جو کچھ عقل نے سمجھا ہے اس کو اگر وہ باہر ظاہر کرنا چاہتی ہے تو دو راستے ہیں اس کے، یا تقریر کے ذریعے سے اپنی سمجھ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، یا تحریر کے ذریعے سے، دو ہی راستے ہیں۔ اور عقل اگر کچھ سمجھنا چاہتی ہے تو اس کے بھی دو ہی راستے، ادراک کے بھی دو ہی راستے ہیں، ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے۔ تو عقل جو ہے اگر کسی چیز کو اندر لانا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، ادراک کرنا چاہتی ہے تو کان اور آنکھ، اور شاید سب سے زیادہ قربت جو عقل سے ہے ان دونوں میں، آنکھ اور کان میں، وہ کان کو زیادہ ہے۔ کان سے زیادہ باتیں انسان پہنچاتا ہے عقل تک۔ اللہ نے انسان کی عقل اور قلب پر، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جس سے انسان ادراک کرتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ پاک و پاکیزہ رہیں، یہ آلودہ نہ ہونے پائے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی عقل آلودہ ہو گئی، مرکز فہم، مرکز ادراک ہی اگر آلودہ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو کچھ یہاں آئے گا وہ سب آلودہ ہو جائے گا، وہ سب کا سب آلودہ، وہ سب کا سب گناہوں کے سانچے میں یہ جو ہے ڈھلا ہوا ہوگا۔ لہذا خداوند متعال نے کافی اس بات کے اوپر، چاہے قرآن کے ذریعے، چاہے ائمہ طاہرین کے ارشادات کے ذریعے، اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو پاک و پاکیزہ رکھیں، طیب و طاہر رکھیں۔ اگر دل و دماغ خدا نخواستہ آلودہ ہے تو گناہوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صیام القلب عن الفکر فی الاصام افضل من صیام البطن عن الصیام، ایک روزہ وہ ہے جو ہم لوگ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، پیٹ کا روزہ. یہ پیٹ کا روزہ ہے، یعنی پیٹ کو کھانے پانی سے محفوظ رکھے ہیں، بچائے ہوئے ہیں، کھانا پانی وہاں تک نہیں پہنچنے دیتے. امام فرماتے ایک اور روزہ ہے، وہ عقل کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ گناہوں کے بارے میں غور و فکر سے بچانا. فکر کہاں کی جاتی؟ عقل میں کی جاتی ہے نا. دو طرح کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، اچھے کاموں کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں اور برے کاموں کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان برے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو یہ گناہ خود تو نہیں ہے، مگر جو ہے مقدمہ گناہ بن سکتا ہے. کوئی بھی کام کرنے کے پہلے تو سوچنا پڑتا ہے نا، پلاننگ، منصوبہ بندی. وہ کہاں ہوتی ہے؟ وہ ذہن میں ہوگی، عقل ہے، دماغ اس کام کو انجام دیتا ہے. تو اگر دل و دماغ میں آپ نے منصوبہ بندی گناہ کے بارے میں کی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلا اسٹیپ عمل ہو، ہو سکتا ہے کہ اگلا اسٹیپ عمل نہ ہو، لیکن امکان تو بڑھ جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ بہترین روزہ یہ ہے کہ آپ اپنے عقل کو گناہوں کے بارے میں سوچنے سے محفوظ رکھیں. پیٹ کو کھانے پینے سے بچانے سے، وہ بھی ایک روزہ ہے، لیکن اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل و دماغ کو گناہوں کے بارے میں غور و فکر کرنے سے محفوظ رکھے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جناب عیسیٰ سے جو ہے ان کا قول نقل فرماتے ہیں. جناب عیسیٰ نے اپنی امت کو خطاب کر کے کہا کہ انا موسیٰ نبی اللہ امرکم الا تزنو. اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے تم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ یہ جو ہے زنا مت کرو. وہ انا امرکم الا تحدثوا انفسکم بالزنا. میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم زنا کے بارے میں سوچو بھی نہیں، اپنے دل و دماغ میں اس گناہ کے بارے میں، اس قبیح عمل کے بارے میں سوچو، ذہن میں تمہارے خیال بھی نہ آنے پائے. اس کے بعد بڑی خوبصورت تشبیہ جناب عیسیٰ دیتے ہیں کہ جو انسان زنا تو نہیں کرتا ہے مگر زنا کے بارے میں سوچتا ہے، گناہ تو نہیں کرتا ہے، الگ زنا ایک نمونہ ہے، کوئی بھی گناہ ہو، گناہ نہیں کرتا ہے مگر گناہ کے بارے میں سوچتا ہے. بہت سارے لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے میگزین دیکھتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ وہی عمل انجام بھی دیں، مگر ذہن میں ایک خاکہ تو ابھرتا ہے نا. اب تک خود گندی تصویریں دیکھنا خود اپنی جگہ پہ حرام ہے، لیکن ایک تو اس کو دیکھا، اس کے بعد ذہن میں جو خاکہ ابھرا، تصورات جو پیدا ہوئے ذہن کے اندر. جناب عیسیٰ کہتے ہیں اگر کوئی انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے مگر گناہ نہیں کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے گھر میں آگ جلاتا، آگ دو طرح جلائی جا رہی، ایک دفعہ خدا نے خاص طور یہیں کے اوپر کارپیٹ کے اوپر آپ نے آگ جلا دیا، تو ظاہر سے بات ہے یہ آگ پورے سینٹر کو جلا کر کے خاکستر کر دی. نہیں، اس میں آگ نہیں جلایا، ایک تسلی ملا کر کے آپ نے، سردی بہت ہو رہی تھی، ہیٹر کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے لکڑی لا کر کے جلایا اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے آگ تو لگے گی نہیں، سینٹر نہیں جلے گا، لیکن جو دھواں اٹھے گا، اگر یہ جو ہے وہ ڈیکوریشن یہاں پر رنگ روغن ہوا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے سارا یہ رنگ، سارا یہ کلر سیاہ ہو گیا. گھر جلا تو نہیں مگر ڈیکوریشن خراب ہو گیا. اسی طریقے سے جو لوگ گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں مگر گناہ نہیں کرتے ہیں، انہیں گناہ کرنے کی سزا تو نہیں ملے گی مگر خانہ دل تو سیاہ ہو جائے گا، خانہ دل سیاہ ہو جائے گا. اسلام کی پوری کوشش یہی ہے کہ جو مرکز فکر ہے، مرکز ادراک ہے، اسی کو صاف رکھا جائے، کیونکہ وہ اگر صاف ہے تو پھر آگے بیماری پھیلنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. جس چشمے سے پانی پی رہے گا، چشمہ آلودہ نہیں ہے، ایک طرح چشمے کا پانی آلودہ ہے، لے جائیں گے اس کو ابالیں گے، بوائل کریں گے، فلٹر کریں گے، پی لیں گے، وہ ہمیشہ فلٹر نہیں ہو پاتا، ہمیشہ ابالنے کے امکانات نہیں ہوتے ہیں، ہر آدمی کے پاس فلٹر نہیں ہوتا، ہر آدمی کے پاس مسافر ہے جا رہا ہے، وہ اچانک وہاں پر اس کو پیاس لگ گئی، اگر چشمہ آلودہ ہے تو وہی گندا پانی پی کر کے بیمار پڑے گا نا. لیکن اگر آپ نے چشمے ہی کو صاف رکھا ہے، چشمے کو گندا نہیں ہونے دیا ہے، چشمے کے اندر جراثیم نہیں ہے، تو پھر لوگوں کے بیمار پڑنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر دل و دماغ انسان کا پاک ہے, دل و دماغ انسان کا اگر طاہر ہے اور صاف ستھرا ہے, وہ آلودہ نہیں ہوا ہے, وہ گندا نہیں ہوا ہے, تو وہاں کے اوپر روح کے بیمار پڑنے کا خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسلام نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے, کیونکہ عقل و قلب کی نجاست کا براہ راست تعلق کان سے ہے. کیسے آلودہ ہوگی؟ فکر کرنے سے پہلے کچھ تو سنیں گے, تبھی تو فکر کریں گے, یا دیکھیں گے یا سنیں گے. خیر چونکہ ہماری فی الحال گفتگو کان کے بارے میں ہو رہی ہے, آنکھ کی جب بات آئے گی تو وہاں پہ بات کریں گے. عقل و قلب کی نجاست اور آلودگی کا براہ راست تعلق کان سے ہے, لہذا امام کان کے حق کے عنوان سے ان تمام چیزوں سے کان کو پاک رکھنے کا حکم دے رہے ہیں جو عقل و قلب کو آلودہ کر سکتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کے لیے کھلا رکھنے کی تاکید کر رہے ہیں جو عقل و قلب کو جلا بخش سکتے ہیں. کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے آپ کو طہارت قلب ملتی ہے, دل کی سیاہی دور ہوتی ہے. قرآن کی آواز سنیں گے, دعا کی آواز سنیں گے, امام کی آواز کو سنیں گے, معصومین کی آواز کو سنیں گے, یہ جو ہے علماء ربانی کی آواز کو سنیں گے, باعمل علماء کی آواز کو سنیں گے, جس سے دل کو یہ جو ہے جلا ملتی ہے نا, قلب کو جو ہے وہ جلا ملتی ہے, روشنی ملتی ہے دل و دماغ کو. اسی طریقے سے اگر بیہودہ باتوں کو آپ نے سنا, غیبت کو سن رہے ہیں, تہمت کو سن رہے ہیں, وہ آوازیں جو حرام ہیں اسلام کے اندر, گانا مثال کے طور پر حرام, اس کو اگر سن رہے ہیں تو یہ سبب بنے گا دل و دماغ کی آلودگی کا. لہذا امام نے یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں, کان کو کھلا رکھو اور کان کو بند رکھو. کھلا رکھو اچھی باتوں کے لیے, بند رکھو یہ جو ہے بری باتوں کے لیے. اچھی باتوں کے لیے کھلا رکھو, بری باتوں کے لیے بند رکھو. اگرچہ معاملہ آج کل الٹا ہوتا ہے, ہم اچھی باتوں کے لیے اپنا کان بند رکھتے ہیں, بری باتوں کے لیے شوق سے کھلا رکھتے ہیں اسے. اچھی باتیں سننے کے لیے جانے کو تیار نہیں ہوتے ہیں, بری باتیں سننے کے لیے ٹکٹ لے کر کے جانے کو تیار ہوتے ہیں, پیسے دے کر کے وہ سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. فلاں یہ جو ہے گائکار آیا ہوا ہے, فلاں یہ جو ہے گویا آیا ہوا ہے فلاں جگہ سے, کتنا رش امٹتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر دل و دماغ کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو, طاہر رکھنا, دو کام کرنا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے اسے ان آوازوں سے محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے, جو اسلام میں گناہ ہیں, جو حرام ہیں, جس کے ذریعے سے دل و دماغ آلودہ ہو سکتا ہے, اور ان چیزوں کے لیے کھلا رکھنا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جس وقت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی, دعوت دینا شروع کیا تھا, تو کفار قریش نے جب دیکھا تھا کہ جو سنتا ہے وہ تو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے, وہ ان کا طرفدار ہو جاتا ہے, وہ ان کا حامی ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کی آیتیں اثر کر رہی تھی نا روح کے اوپر, کان کے ذریعے سے جب پہنچ رہی تھی دل و دماغ تک تو اس کا اثر ہو رہا تھا. تو انہوں نے تجویز یہ رکھی تھی کہ ان کی آواز نہ سنو, کان کو بند کر لو, کان میں روئی ڈال لو, کان میں روئی ڈال لو تاکہ آواز ان کی نہ آئے. جو کہ پیغمبر اسلام مسجد حرام میں آ جاتے تھے, وہیں بیٹھ جاتے تھے, وہاں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے, پیغام دیتے تھے. اب سب لوگ آتے تھے طواف واف کرنے کے لیے, طواف اس زمانے میں بھی تھا, تو پھر لا محالہ کان میں آواز پہنچ جاتی تھی. کان میں آواز پہنچتی نہیں تھی کہ لوگ یہ جو ہے متاثر ہو جاتے تھے. تو کفار قریش نے, یہ جو ہے سرداران قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ کان میں روئی ڈال لیں. اسی زمانے میں اسعد ابن زرارہ, یہ جو ہے مدینہ کے رہنے والے ہیں, مدینہ میں دو قبیلہ تھا, ایک قبیلے کا نام تھا خزرج, ایک قبیلے کا نام تھا اوس, اور یہ دو قبیلے ہمیشہ لڑتے رہتے تھے آپس میں, ان کے جھگڑے ہمیشہ ہوتے رہتے تھے. اسعد ابن زرارہ کا تعلق ہے قبیلے یہ جو ہے خزرج سے, ان میں آپس میں جنگیں چل رہی تھیں, کچھ کمزور پڑ رہے تھے, مدد کی ضرورت ہوئی باہر سے. اسد ابن زرارہ مدینے سے چل کے مکے آئے تاکہ قریشیوں سے کچھ یہ جو ہے مدد لیں. اور یہاں پر ان کا ایک دوست تھا عتبہ ابن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ ان کا دوست تھا اسد کا, تو یہ جو ہے دوستی کی بنا پر سیدھے اسی کے گھر آئے اور آ کر کے اس سے اپنا قصہ بیان کیا کہ بھائی یہ ہمارے حالات ہیں, آج کل پریشانی میں ہیں, کچھ تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, مدد چاہیے. عتبہ نے کہا رے یار کیا بات کرتے ہو, ہم لوگ تو خود مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, آج کل تو ہمارے یہاں کے حالات بڑے خراب ہیں, ہمارے سارے مفادات خطرے میں پڑ گئے ہیں, ہمارے وجود خطرے میں پڑ گیا ہے, کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ارے ایک شخص ہمارے یہاں آیا ہے, وہ اپنے کو نبی کہتا ہے, پیغمبر کہتا ہے, وہ اس نے علیہ السلام اس نے تو جینا حرام کر دیا ہے ہم لوگوں کا, ہمارے یہاں گھر گھر اختلافات ہو گئے ہیں, باپ کسی طرف ہے, بیٹا کسی طرف ہے, وہ اپنے کو نبی کہتا ہے, ایسی بات ہمارے خداؤں کو جو ہے برا بھلا کہتا ہے, ان کو نہیں مانتا, تو وہ کہتا کیا ہے, کیا کہتا ہے؟ اب کیا ہے یہ سب الٹی سیدھی باتیں, اب وہ حق سچ بات نہیں بتا رہے, الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, کون ہے, کہاں ہے وہ؟ عتبہ نے پوری پہچان بتا دی, یہ شکل ہے, ایسے لباس پہنتے ہیں, اس طرح کے ہیں, دیکھو مسجد حرام میں ملیں گے, وہ جانے سے پہلے کان میں روئی ڈال لینا, ورنہ تم بھی جو ہے وہ بہک جاؤ گے, گمراہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ان کے کہنے کے مطابق اسد نے اپنے کان میں روئی ڈال لی. آئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, حضور اکرم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, اور لوگ اسد نے دیکھ نے جو پہچان اس نے بیان کی تھی عتبہ نے, اسے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں. اسد نے کہ وہ کچھ بول رہے ہیں اور لوگ بڑے شوق سے ان کی باتیں سن رہے ہیں. اگر دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا, ایک دفعہ یہ جو ہے زبردستی پھنسے ہیں تو نہیں سننا ہے, اور ایک دفعہ شوق سے سنتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے طریقے سے قلم کاغذ لے کر کے بیٹھ کر کے سننا ہے, تو دو طرح کا سننا ہوتا ہے. نہیں, لوگ بڑے شوق سے, بڑے انہماک سے ان کی باتوں کو سن رہے ہیں, چہروں کے اوپر بڑی رونق آ جاتی ہے جب وہ بولتے ہیں. طواف کر رہا تھا, پہلا چکر لگایا تھا اس نے, کہ دوسرے چکر لگاتے وقت اس نے سوچا کہ یار کچھ سنا نہیں جو کان میں روئی ہے, کہ میں جب اگر پلٹ کے مدینے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ مدد نہیں ملی اس لیے کہ وہاں ایک نبی آیا ہے اور ایسا ہے, تو لوگ پوچھیں گے نا ہم سے وہ کیا کہتا ہے, تو میں کیا بتاؤں گا کہ بھائی میں نے تو کچھ سنا ہی نہیں, میں نے تو کان میں روئی ڈال لی تھی, تو سارے ہمارے دوست ہنسیں گے نہیں ہمارے اوپر, بے وقوف ہوئی کہ اتنی دور گئے تھے, اتنا اہم واقعہ تھا, تم وہاں تھے بھی, تم اپنے کان میں جو ہے روئی ڈال لی ہے, سن تو لیتے کیا کہہ رہے تھے. تو اس نے طے کیا کہ اچھا میں طواف کے بعد جاؤں گا. طواف مکمل کرنے کے بعد کان سے روئی نکالی اور جا کر کے حضور کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا سرکار یہ جو آپ تشریف لائے ہیں, اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں, تو کیا ہے, آپ کی تعلیمات کیا ہے, کیا پیغام ہے آپ کا؟ سرور کائنات نے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 اور 152 دو آیت پڑھی, پورے اسلام کا تعارف کرا دیا ان دو آیتوں میں. ہم کیا کہتے ہیں, ہم جو پیغام لے کر کے آئے وہ پیغام کیا ہے, آپ بھی سن لیجئے. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم, آؤ ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے کیا کیا حرام قرار دیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتی ہیں, جو تمہاری تباہی کا سبب بن سکتی ہیں. حضور فرماتے پہلی چیز اس میں اللہ تشرکو بہ شیئا, پہلی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ تم کسی کو اللہ کا شریک قرار مت دو. جب پیدا کرنے پیدا اس نے اکیلے کیا, رزق دیتا ہے اکیلے, سب کچھ اکیلے, اور عبادت و اطاعت کا موقع آئے تو فلاں شریک, یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے نا. ہاں اگر تمہیں نعمتیں دینے میں پانی کوئی اور دے رہا تھا, سورج کی روشنی کوئی اور دے رہا تھا, تو ٹھیک ہے بھائی, پانی والے کو بھی سلام اور سورج والے کو بھی سلام. سورج کی روشنی اسی کی, آکسیجن اسی کی, پانی اسی کا, کھانا اسی کا, زمین اسی کی, ہاتھ اسی نے دیا, پیر اسی نے دیا, آنکھیں اسی نے دی, زبان اسی نے دی, عقل اسی, جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب عطا اس کی, اور تھینک یو کہنے کا موقع آئے تو ان کو بھی, اچھا ان کو بھی کہہ دیتے ہیں, ان کو کیوں کہو گے, انہیں کیوں کہو گے, جس نے احسان کیا ہے, جس نے نیکیاں کی ہیں ہمارے ساتھ, ہمارا وجود پورے کا پورا جس کا رہینے منت ہے, جو ہمارے پورے وجود کا مالک ہے, اسی کو کریں گے نا. اللہ تشرکو بہ شیئا, اس کے بعد کیا ہے تمہارے پروردگار کا پیغام؟ پہلا پیغام تو کیا ہے؟ اللہ کا کسی کو شریک نہ قرار دو. دوسرا پیغام کیا ہے؟ وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. اب اسد سوچ رہے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہے ہیں, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور کیا پیغام آپ کا ہے؟ ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق. لوگ اس زمانے میں بھوک اور فقر و فاقے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. بچے پیدا ہو گئے, آج کل تو بچے پیدا ہی نہیں ہونے دیتے, یہ زمانے ان کے لیے اتنا امکان نہیں تھا. بچے پیدا ہو جاتے تھے مگر آمدنی کم ہے. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ چار ایک بچہ اور اضافہ ہو گیا, اج تو ایک ہی روٹی تھی, میاں بیوی کھاتے تھے, ایک آ گیا, اب تو اس کے پھر تین حصے کرنے پڑیں گے, دو ہو گیا پھر تو چار حصے کرنے پڑیں گے, اتنے پیسے نہیں ہیں, میں پھر کیا کریں؟ لاؤ بچے کو قتل کر دو. تو بچے کو قتل کر دیتے تھے. کیوں؟ فقر و فاقے کی بنا, بھوک کی بنا پر, ڈر اس بات کا کہ یہ بچہ اگر آگ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. آج بھی وہی چیزیں ہیں, جاہلیت کی شکل بدل گئی ہے. آج بھی نہیں, بچے زیادہ ہو جائیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, بچوں کو پیدا ہی نہ ہونے دو, بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے. وہ کم سے کم بچہ پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے, یہ پہلے ہی کر دیتے ہیں. وہی جاہلیت آج بھی برقرار ہے. لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم, کس بات کا ڈر ہے؟ کہاں سے کھائے گا؟ ہم کھلائیں گے. نحن نرزقکم وایاہم, تمہیں کون کھلاتا ہے؟ جو خدا تمہیں کھلا سکتا ہے وہی خدا انہیں بھی کھلاتا. جس خدا نے ایک روٹی دی ہے وہی خدا دو روٹی بھی دے سکتا ہے. قتل مت کرو. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, بدکاری کے قریب مت جاؤ, نہ کھلم کھلا نہ چھپ چھپا کر کے. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق, کسی بے گناہ کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ, کسی بے گناہ کو قتل مت کرو. ہاں اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے, قصاص ہے, تو بات الگ ہے. بالحق قتل کرنا پڑ جائے تو الگ سی بات ہے, ورنہ عام حالات میں کسی کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ تمہارے اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے تاکہ تم اس کے بارے میں غور و فکر کر سکو, عقل سے کام لے سکو. ولا تقربوا مال الیتیم, اور تمہارے پروردگار کا ایک حکم اور ہے, یتیم بچوں کا حق نہ مارنا, ان کا مال مت ہڑپ لینا. الا بالتی ہی احسن, یتیم بچوں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے. آخر دو چیز ہے, قریب جا رہے ہیں کھانے کے لیے, لوٹ مار کرنے کے لیے, قریب جا رہے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. خب یتیم کا مال باہر پڑا ہوا, بارش ہو جائے گی سب خراب ہو جائے گا, ہم قریب نہیں جائیں گے تو پھر تو خراب ہو جائے گا نا. نہیں, جا کر کے اٹھا کر کے اس کو اچھی طرح سے اس کی حفاظت کی غرض سے قریب جاؤ. حتیٰ یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ طاقتور اور جوان ہو جائے تو اس کے حوالے کر دو, ہڑپنے کی نیت سے اس کے قریب مت جاؤ. واوفوا الکیل والمیزان, جب بھی کوئی بزنس کرو, معاملہ کرو, تو ناپ تول میں پوری ایمانداری سے کام لو, ڈنڈی مت مارنا. لا نکلف نفسا الا وسعها, تمہارے اللہ کا پیغام یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو ڈیوٹی اتنی ہی دیتے ہیں جتنا اس کے بس میں ہے, بس سے زیادہ ڈیوٹی نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, اور تمہارے اللہ کا پیغام یہ کہ جب بولو, زبان کھولو تو سچ بولو, حق بولو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, چاہے تمہاری یہ حق بات تمہارے قریب ترین رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے, فلاں کی خاطر جھوٹ بول دیں, فلاں کی خاطر غلط بیانی سے کام, نہیں نہیں نہیں, نہیں. بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. قربا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون, تمہارے پروردگار نے اسی کو بیان کیا ہے. اب سن رہے ہیں جتنی باتیں جو انہوں نے کہا تھا الٹی سیدھی باتیں, یہاں تو سب سیدھی سیدھی باتیں ہیں بھائی, تو ساری اچھی اچھی, وہ بھی اس زمانے میں جاہلیت کے وہ دور جہاں لوٹ مار, فلاں اپنے کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, فلاں کا مال چھین لو, فلاں کا مال ہڑپ لو, چوری کرنا جہاں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا جہاں پر ہنر مانا جاتا تھا, وہاں پر اس طرح کی باتیں ہیں. یقیناً یہ اس ماحول کا آدمی نہیں ہے, یقیناً یہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے. اسد ابن زرارہ کہتے ہیں بس پیغمبر کی یہ باتیں سنتے ہی بے ساختہ میرے منہ سے نکل آیا, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہاں اگر اسد اپنا کان نہ کھولتے، کان سے روئی نہ نکالتے حق بات سننے کے لیے، تو اسے سن پاتے؟ اور یہ سننا سبب اس بات کا بنا کہ اسد واپس مدینہ آئے، مدینہ آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو پیغمبر اسلام کے دین سے آشنا کیا، اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے، اور سبب بنا کہ پیغمبر اسلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، اور مدینہ آنے کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا. یہ ساری اسلام کی ترقی ایک اسعد ابن زرارہ کے کان سے روئی نکال دینے کی وجہ سے ہے. روئی سے، کان سے روئی نکال، ایک روئی نکال دیا انہوں نے کان سے، اس کا سبب یہ بنا. لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان کا حق یہ ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان آوازوں سے اپنے کان کو محفوظ رکھو، جھوٹ مت سنو، غیبت مت سنو، تہمت مت سنو، حرام غنا سے اپنے کو دور رکھو، ایک کام. دوسرے یہ کہ مفید باتوں کے لیے اپنا کان کھلا رکھو. مولا کائنات یہ جو ہے متقین کا جب تعارف کراتے تو وہاں فرماتے ہیں متقی وہ ہیں جو اپنے کان کو مفید باتوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں. ایک منٹ رہ گیا ہے، میں ایک منٹ میں ذرا اس وقف والے مسئلے کو تھوڑا سا اشارہ کر دوں، بعد میں انشاءاللہ اگلی تقریر میں اس کو واضح کروں گا. کچھ چیزیں وقف کر دی جاتی ہیں، امامباڑے پر وقف ہے، مسجد پر وقف. فرض کیجئے یہ مائکروفون یہاں پر وقف کر دیا گیا، بیت بری عصر کے لیے وقف. اب اس مائکروفون کو اٹھا کر کے کہیں بھی لے جانا حرام ہے. ڈاکٹر جعفری صاحب کے گھر پر مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہی ہو رہی ہے، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے، وہاں مائکروفون کی ضرورت ہے. کیا بیت بری عصر سے وہاں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں. اگر وقف کیا گیا ہے، اگر ہاں وقف کیا گیا یہ جو ہے مجلس کے لیے، ذکر حسین کے لیے، تو جہاں جہاں ذکر حسین ہے وہاں چلا جائے گا. لیکن اگر وقف کیا گیا بیت ولی عصر کے لیے، تو وقف کا قانون یہی ہے. مولا فرماتے اپنے کان کو وقف کر دو مفید باتوں پر، یعنی غیر مفید باتوں کا سننا اس کان سے جائز ہی نہیں ہے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے کان کو حق باتوں کے لیے کھلا رکھیں، اور غلط و بیہودہ اور عبث اور حرام باتوں کے لیے اپنے کان کو بند رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشهد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اشهد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل قلبي بارا وشقارا وعملي سارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعلني قبر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين.